مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے راؤنڈ ٹیبل اور میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز۔ ہمارا آج کا موضوع ایک بہت ہی المناک واقعے سے منسلک ہے، یعنی راولپنڈی میں ایک بچی پر تشدد کا نیا کیس سامنے آیا ہے۔ نیا اس لحاظ سے کہنا چاہیے کہ اس سے پہلے ویسے تو بہت سارے کیسز ہوتے رہتے ہیں اور بچوں پہ تشدد ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ سامنے آ جاتی ہیں، کچھ سوشل میڈیا کی مہربانی ہے، اور اس واقعے میں، یہ جو نیا واقعہ ہے، اس میں تو ایک معاشرے کا بڑا مثبت کردار ہے۔ یعنی پڑوسی نے فون کر کے اور اس تشدد کی اطلاع دی اور اس بچی نے پناہ بھی وہاں پر لی جا کے۔ پھر تو آج ہم بات کریں گے نوعمر گھریلو ملازمین کے خلاف تشدد اور معاشرے کی ذمہ داری پر۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے آج کے پروگرام کے شرکاء سے آپ کا تعارف کرواؤں، پہلے ایک جھلک سنتے ہیں، کچھ آوازیں ہیں اس میں۔
ربو کام نہیں کرتے، یہ امی ادھر چھوڑتے گئی چلی، اس نے کہا میں آپ کام کرو، میں تم لوگ کو انہیں گھر کے خرچے چلانے۔ مجھے یاد آتی ہے پر امی ایک مہینے یا دو مہینے بعد مجھے لینے آتی ہے، اور میں اکیلی رہتی تھی، میرے ہمارے ساتھ میں کوئی بھی نہیں کام کرتا تھا، اور بستر بھی نہیں دیتے، رات کو ٹھنڈ بھی لگتی تھی۔ مجھے ہفتہ کو ہو گیا میں ادھر آئی ہوں، آگے میں کوٹھی پہ کام کرتی رہی تھی، ادھر میں نے چھوڑ دیا۔
قرضہ مطلب جن سے لینا دینا تھا ان کو، انہوں نے کہا تھا پیسے، تو ابو نے کہا پیسے نہیں ہیں، مطلب میری بیٹی لے لو کام کے لیے۔ اس لیے میں شروع سے بچپن سے وہ کام کرتی ہوں، شروع سے ہماری فیملی میں یہی مسئلہ چلتا آتا ہے، جو بھی چھوٹی بچی ہوتی ہیں یا بڑی ہوتی ہیں نا، ان کو کام کرواتے ہیں۔ جب پیسے کی ضرورت ہوتی ہے پھر بچوں کو چھوڑنے میں مجبوری ہو جاتی ہے، تو قرضہ لینا ہوتا ہے ان سے، مطلب دیتے ہیں نا، تو وہ ان کے جب کہتے ہیں پیسے دو، پیسے نہیں ہوتے تو پھر بچے دے دیتے ہیں۔
تو سمین، یہ چھوٹی چھوٹی آوازیں جو ہیں، ان کے لیے افسوسناک بات یہ ہے کہ انہیں بہت بڑا بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے اس بچی کی بات سنی، تو وہ اس کو جیسے کہ وہ ایک بالکل ایک حقیقت کے طور پہ لیتے ہیں کہ اگر والدین پہ اس طرح کی کوئی ذمہ داری ہے تو بچے کو تو ایسا کرنا ہی ہے، مطلب جیسے یہ ایک سلسلہ ہے جو ہوتا آیا ہے اور لوگوں کے لیے قابل قبول بھی ہو گیا ہے۔ تو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ متعدد ماہرین شریک ہیں، لیکن اس وقت میرے ساتھ ہیں انیس جیلانی صاحب، جو کہ بچوں کے حقوق کے ایک سرگرم کارکن ہیں، وکیل ہیں پیشے کے لحاظ سے، اور سجاد چیما صاحب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اس پارک کے، یعنی سوسائٹی فار دا پروٹیکشن آف رائٹس آف دا چائلڈ۔ ان دونوں کا بہت اہم کام ہے، تو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پروگرام میں، سجاد صاحب اور جیلانی صاحب۔ پہلے میں جیلانی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، صرف ایسا ہے کہ یہ واقعہ سامنے آ گیا۔ مجھے لگ رہا ہے کسی ایک فون میں بہت زیادہ شور ہے، تو ہم دوبارہ کال کر لیتے ہیں، اگر گلرخ مجھے بتا دیں کہ کون سے فون میں زیادہ شور ہے۔ تو ہم جی، تو میں جیلانی صاحب آپ سے پوچھوں گی پہلے کہ تھوڑا سا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ذمہ داری تو بنیادی طور پر یہ ریاست کی ہے، لیکن ریاست کس حد تک اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، جس میں بنیادی چیز ہے قانون بنانا ہے، تو اس بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں جیلانی صاحب۔
دیکھیے، سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے بچوں کی ملازمت سے متعلق، تو اگر کوئی بھی بچہ یا بچی کسی کے گھر میں کام کرتی ہے تو یہ قانون جائز ہے، کیونکہ کوئی اس پر پروہیبیشن نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑا قسم جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قوانین کے اندر ہے، وہ تو یہ ہے، بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی کی شکایت کرتے ہیں کہ اس کے گھر میں بچہ کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ کوئی قانون نہیں ہے تو اس لیے یہ مسئلہ پھر یہ رہتا ہے۔ اس لیے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہے، اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہیں گے۔ اس لیے اس چیز کی شدید ضرورت ہے کہ قانون سازی کی جائے، لیکن قانون سازی تو آپ جس طرح فرما رہی ہیں کہ سوسائٹی میں کرنا ہے, سوسائٹی میں تو نہیں کرنا.
نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا انیسا, میں یہ کہہ رہی تھی کہ سوسائٹی کا تو فرض اپنی جگہ ہے, لیکن قانون سازی تو سوسائٹی نہیں کر سکتی. قانون سازی تو جو منتخب نمائندے ہیں وہی کر سکتے ہیں جا کے. تو اس کے لیے پھر کیا سنا ہے کہ سپریم کورٹ میں کمیٹی بنائی گئی ہے اس پر, اور کام ہو رہا ہے گھریلو ملازمین کے مسئلے پر اور چائلڈ ابیوز کے بارے میں. تو کچھ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے کہ کہاں تک اس میں امید ہے, کب تک بات آگے بڑھے گی.
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کا کام ہی نہیں ہے قانون سازی. سپریم کورٹ کا اور کسی بھی عدالت کا کام جو ہے وہ قوانین کی انٹرپریٹیشن ہوتا ہے, اس کا کام قانون سازی نہیں ہوتا. قانون سازی جو ہے وہ یا تو آپ کی لیجسلیچر کا کام ہے یا حکمرانوں کا کام ہے. حکمران جو ہے بدقسمتی سے وہ دلچسپی نہیں لیتے. پاکستان میں جو بھی حکمران ہمارا آیا ہے ان کی جتنی توجہ ہے وہ صرف کمانے پہ ہوتی ہے اور عوام کی خدمت کرنے پہ نہیں ہوتی. کیونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ بے شمار دفعہ جو مختلف وزراء ہیں ان کو ہم نے باور کرایا ہے کہ آپ جو گھریلو ملازمین ہیں ان سے متعلق قانون سازی کریں, وعدہ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. بڑے بڑے ادارے بھی ہیں وہاں پر بھی بات کی جاتی ہے, سیمینار کانفرنسز میں بات کی جاتی ہے, اور آپ سمجھیں کہ پاکستان کے ہر تیسرے چوتھے گھر کے اندر ایک بچہ یا بچی کام کر رہا ہے, ہر تیسرے چوتھے گھر کے اندر. اور یہ جتنے چھوٹے شہر ہیں گاؤں ہیں وہاں یہ زیادہ پرابلم ہے, اور لوگ اس چیز کو چلا بھی رہے اس لیے کہ جو بچے آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں, تو لوگوں کے لیے وہ افورڈیبل ہوتا ہے. ظاہر ہے اگر کوئی بالغ ملازم آپ کے گھر میں کام کرے گا تو وہ پوری تنخواہ مانگے گا, لیکن بچے کو آپ 500 روپے 5000 روپے بھی دے, اور بلکہ 5000 بھی لوگ نہیں دیتے لیکن 5000 بھی دے تو وہ بولتا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ بچوں کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہوتا ہے, آپ انہیں مار بھی سکتے ہیں, انہیں ڈانٹ بھی سکتے ہیں اور وہ بےچارے بولتے نہیں ہیں. بہت افسوسناک صورت حال ہے. مطلب یہ کہ ہم سارے جو لوگ ہیں ہم اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے ہیں.
جی بالکل,
اپنے بچوں کے لیے اپنی بیسٹ پاسبل ایجوکیشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اچھا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, اس کو امریکہ میں اس کو انگلینڈ میں پڑھنا بھی چاہیے, اس کے بعد اچھی ملازمت بھی ہونی چاہیے. باقی لوگوں کے خاص طور پر اگر کوئی غریب ہے, غریب کا بچہ ہے تو وہ بھاڑ میں جائے.
اور انہیں بچوں کو سنبھالنے کے لیے تو یہ بچے رکھے جاتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ شاید ان کو سبق سکھانے کے لیے پٹائی بھی انہیں بچوں کی ہوتی ہے.
اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو ملک ہے یہ غریبوں کا ملک ہے ہی نہیں, غریبوں کے لیے بنایا ہی نہیں گیا ہے, یہ صرف عمرہ کا ملک ہے.
تو میں یہاں پہ اسی لیے میں جو بات ہو رہی ہے معاشرے کی, کیونکہ دیکھیے بات تو آپ نے انیس صاحب بالکل صحیح کہی, اور ہر شخص یہ کہے گا کہ ذمہ دار ریاست ہے اور قانون ساز ادارے ہیں, لیکن دونوں باتیں, جیسے سپریم کورٹ کی بات ہوئی کہ سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو طیبہ والا کیس تھا اس پر ایکشن تبھی ہوا جب سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اس کے اوپر, ورنہ تو وہ ختم بھی ہو گیا تھا. تو
بہت صحیح ہے, میں آپ کو اس میں صرف ایک چیز بتاتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں یہ پچھلے 20 سال سے جج رہے ہیں, پہلے لاہور ہائی کورٹ میں جج تھے, اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی 10 سال سے جج ہیں, پچھلے 2 سال سے یہ چیف جسٹس ہیں. تو مطلب ان کو سڈنلی 6 ماہ پہلے سارے پاکستان میں مسائل کا خیال آیا, مطلب ان سے آدمی یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ 20 سال سے کیا کر رہے تھے, یہ سارے مسائل جن کے بارے میں آج یہ بات کر رہے ہیں یہ سارے مسائل تو 20 سال سے ہیں. تو یہ ان کو سارا خیال یہ اپنی ریٹائرمنٹ سے 6 ماہ پہلے ہی کیوں آ رہا ہے ساری چیزوں کا, اب تو ٹائم ان کا ٹائم تو گزر گیا ہے, آپ کو فائدہ ہی نہیں. بیسیکلی وہی والی بات ہے, شو مین شپ ہے. یہ ایک اصل میں پاکستان میں ایک اور بھی نیا فینومینا ہے جو شاید امریکہ میں بیٹھ کے آپ اس کو اپریشیٹ نہ کر سکے, لیکن وہ یہ کہ یہاں پر ایک میڈیا کی بہت بیماری ہو گئی ہے.
درست جی.
یہاں جتنے حکمران ہیں ہمارے اور دوسرے طبقے بھی, ان سب کو میڈیا پہ آنے کا بہت شوق ہے. اور آپ یقین کریں, آپ اس کا تجربہ بھی کر کے دیکھ لیتے اگر کسی نے کرنا ہو, کہ آپ میڈیا کو ریموو کر دیں ایک مہینے کے لیے. آپ یہ سارے کے ساری جو آپ اس وقت بات چیت سنتے ہیں نا, اور جو شور و غل مختلف ایشوز کا ہوتا ہے, یہ ختم ہو جائے گا. یہ سارا میڈیا ہے انسپائرڈ. اس میں میڈیا کا پازیٹیو رول یقیناً ہے, میڈیا کا کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ میڈیا تو ایشو کو پک کرتا ہے. لیکن لوگ اس چیز کو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ایکسائٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم میڈیا کے اوپر آ رہے ہیں, ہماری شکل ٹی وی پہ دکھائی دے رہی ہے. مطلب یہ بچپنا والی بات ہے. یہ اب آپ مطلب امریکہ میں آپ یقین کو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کوئی شوق نہیں ہوگا کہ وہ ٹی وی پہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. یہاں پر ہمارے حکمرانوں کو ہوگا کہ آج ٹی وی پہ ہماری لیڈ نیوز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی.
لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی کہ امریکہ میں بھی جب عراق میں جنگی جرائم کی بات ہوئی, تو جب ابو غریب کے قید خانے کی ذکر اخباروں نے کیا, نیو یارک ٹائمز اور دوسرے میڈیا پر جب ہوا, تبھی وہ قید خانہ بند بھی ہوا, وہ مظالم بھی ختم ہوئے. تو آپ نے خود بھی یہ بات کہی کہ ظاہر ہے ذمہ داری تو ہے میڈیا کی.
نہیں نہیں دیکھیں, میڈیا کا رول کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, وہ تو میڈیا کا بہت اہم رول ہے. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا تقریباً چوتھا ستون ہے ایک کسی بھی ملک میں. اس کی بہت اہمیت ہے. آپ اس کی بات کر رہی ہیں واٹر گیٹ اسکینڈل جو ہے,
وہ بالکل میڈیا نے
اس کو ڈسکور کیا تھا, تو بہت اہم رول ہے یقیناً. دیکھیں میڈیا اپنا کام کرتا ہے, لیکن جو باقی آپ کے ستون ہیں اور ادارے ہیں ان کو قطع نظر میڈیا کی اٹینشن کے کام کرنا چاہیے.
بالکل.
میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, جو ہمارے جج صاحبان ہیں, یہ بھی نئی چیز ہے, یہ پہلے نہیں تھی. جج صاحبان اپنے کمروں میں, جیسے چیمبر بولتے ہیں ہم قانونی زبان میں, اپنے چیمبرز میں رپورٹرز کو بلاتے ہیں اور ان کو خبریں لگواتے ہیں اپنی. تو بھائی یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اب آپ کسی رپورٹر کو بلا کے اسے خبر لگوائیں گے تو آپ انصاف کیسے کر سکیں گے؟ اگر رپورٹر کا کوئی کیس ہے, رپورٹر آپ سے کسی کیس کی سفارش کرے, آپ انصاف تو نہیں کریں گے.
انیس صاحب, میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک بات مزید اسی پہ آگے بڑھانا چاہوں گی موجودہ کیس کے حوالے سے, اور یہ بھی چاہوں گی کہ ہمارے جو دوسرے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ساجد چیمہ صاحب, وہ بھی کچھ بات کریں اس پر. لیکن اس سے پہلے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک تو ہوتا ہے رپورٹ, اور رپورٹ کے بعد مسئلہ آتا ہے تفتیش کا, اور پھر انجام کار سزا یا بری ہونا, یہ دونوں باتیں. تو جو جن پہ الزام ہے اس مقدمے میں, وہ فوج میں میجر کے عہدے پہ فائز ہیں, ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر ہمارا. تو آج ہمارے جو رپورٹر ہیں انہوں نے اس بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی, کہ کیونکہ وہ فوج سے تعلق ہے ان کا, تو کیا پولیس ان کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتی ہے یا کیس بنا سکتی ہے یا نہیں. تو اس بارے میں سنتے ہیں جواب کیا تھا.
فوج کے کسی بھی فرد کے خلاف ایف آئی آر درج ہونے کی صورت میں پولیس کے پاس یہ واس پارز ہیں کہ وہ اس کو گرفتار بھی کر سکتے ہیں, انویسٹیگیٹ بھی کر سکتے ہیں, اور فردر کاروائی بھی کر سکتے ہیں, اور اس سلسلے میں کسی بھی گواہ کو وہ سمن بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو میجر ہمارا والا کیس ہے, اس میں کیونکہ ایف آئی آر پولیس کے ہاں درج کی گئی ہے, تو اس میں قانونی صورتحال آرمی ایکٹ کے تحت یہ ہوتی ہے کہ اس ملزم کی جو کمانڈنگ آفیسر ہے وہ تحریری طور پر آگاہ کرے گا ملٹری پولیس اتھارٹیز کو کہ اس کو ہمارے حوالے کیا جائے, اس کی انکوائری ہم خود کرنا چاہتے ہیں, اور اس صورت میں وہ پھر اس کا ٹرائل بھی خود کر سکتے ہیں. یا وہ چاہیں تو ان کو یہ اختیار بھی ہے کہ پولیس کے ساتھ مل کے وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن کریں, اور اس کے بعد اس کا چالان مرتب ہو, اور چالان مرتب ہونے کی صورت میں یہ ملٹری اتھارٹیز فیصلہ کریں گی کہ اس کا ٹرائل سول میں ہوگا یا ملٹری میں ہوگا. سول میں کرنے کی صورت میں اس کا چالان متعلقہ ٹرائل کورٹ کو بھیجا جائے گا, اور آرمی اگر یہ چاہے گی کہ نہیں اس کا ہم خود کورٹ مارشل کریں گے, تو اس صورت میں پھر تمام کیس کے کاغذات پولیس سے لے لیے جائیں گے اور متعلقہ ملٹری اتھارٹیز کو بھیجے جائیں گے, جو اس کا مکمل طور پہ اپنے ہاں پھر آرمی ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل کرے گا.
تو یہ ریٹائرڈ کرنل انعام الرحیم صاحب تھے جو بات کر رہے تھے وائس آف امریکہ سے. میں سجاد صاحب آپ سے یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی, ہمارے کالر نے کہا ہے سدو زئی, انصار سدو زئی نے فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں, پروگرام سن رہے ہیں, کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے یہ صرف ان کے نہیں, جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت سب لوگوں کا یہی کہنا ہے, کیونکہ بچے کا معاملہ ہے تو سب کے دل کو بھی وہ بہت لگا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ پیشے کے لحاظ سے وکیل بھی ہیں, تو آپ نے ایسے جب کیسز دیکھے یا اپنے ادارے کے تحت آپ نے کچھ اس طرح کے کیسز پہ کام کیا یا مقدمہ پولیس تک گیا, تو کیا شفاف تحقیقات ہوئی اس کی اور کسی حتمی نتیجے تک پہنچا وہ کیس؟
جی شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی جس کیس کی ہم بات کر رہے تھے کینرا کی, تو آج میری کافی دفعہ پولیس سے بھی بات ہوئی, چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے بھی بات ہوئی, تو میں اس کی خبر لے رہا تھا کہ کیا چل رہا ہے. پتا چلا کہ اس کو ری میڈیکل کروا رہے ہیں, اور میں نے اریسٹ کے بارے میں بھی پوچھا تو بتایا گیا کہ جی پولیس نے یہ بتایا کہ جی پروسیس یہ ہے کہ ہم ایف آئی آر کے ساتھ ایک درخواست بھیجیں گے ملٹری پولیس کی طرف, اور ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں اور ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اگلا جو اب آپ کا سوال ہے کہ کتنی شفاف انویسٹیگیشن ہوتی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں, جیسے ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا, انیس صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ایسے تو بے شمار واقعات ہوئے اور آگے بھی ظاہر ہے, ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آج بھی ایکشن نہ لیا گیا تو جو اگلا واقعہ ہوگا اس کے لیے کون ذمہ دار ہے. تو جتنے بھی واقعات ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماں سوائے یہ جو آخری طیبہ کا کیس تھا, اس سے پہلے نہ صرف کہ بچوں کے اوپر تشدد ہوا بلکہ بچوں کی جانیں بھی گئیں. بے شمار بچے جن کو اتنا تشدد کیا گیا ان کے اوپر کہ ان کی جانیں چلی گئیں اور آج تک کسی کو سزا نہیں ہو سکی. اس میں دو مرحلے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پہلے پولیس کتنی شفاف انویسٹیگیشن کرتی ہے, تو جیسے ابھی یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ یہ سوسائٹی جو ہے وہ امیر آدمی کے لیے ہے, غریب آدمی کے لیے یہ قانون یا یہ سارے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ صرف امیر کو سپورٹ کرتے ہیں. تو جب پولیس کے پاس جاتے ہیں جو باثر افراد یا ملزمان ہوتے ہیں وہ وہاں پہ منور کر لیتے ہیں تفتیش کو, اور ہم نے دیکھا کہ اکثر اوقات جو گناہگار لوگ ہیں پولیس سے اپنے کو بے گناہ کروا لیتے ہیں. دوسرا مرحلہ آتا ہے جی آپ کا, جا کے جب ٹرائل ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے کسی پریشر کی وجہ سے, جیسے ذکر ہوا کہ صرف ان کیسز کو سنا جاتا ہے جہاں پہ میڈیا ہائی لائٹ کر دیتا ہے, تو میڈیا ہائپ کی وجہ سے تو وہ کیسز سنے جاتے ہیں, ادروائز جو بے شمار بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوا اس کو کوئی دیکھتا تک نہیں.
تو میں یہاں پہ بلکہ ایک بات کہنا چاہوں گی, آپ سے گفتگو میں مجھے پتہ لگی تھی یہ بات کہ آپ کے ادارے نے ڈیٹا جمع کیا تھا 2011 میں جب شازیہ مسیح کا کیس ہوا تھا, تو آپ کو یہ پتہ لگا کہ 40 رپورٹڈ کیسز موجود ہیں ایسے بچوں کے صرف پنجاب میں جنہیں قتل کیا گیا.
جی میں اس کرتا ہوں, میں اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کرتا ہوں. میں کہہ رہا تھا کہ ابھی دوسری مرحلہ ہوتا ہے نا جی ٹرائل کا, اس میں جا کے کیونکہ ہمارا قانون کی فراہمی کا جو نظام ہے وہ بہت سپیڈی نہیں ہے, تو اس میں بھی غریب آدمی جو ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بےچارا مجبوراً پریشر کی وجہ سے اور تھوڑا سارا کچھ ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے کمپرومائز میں چلے جاتے ہیں. اور موسٹلی ہم نے دیکھا کہ ایسے کیسز میں کمپرومائز ہوئے جو آپ ذکر کر رہے ہیں. میری آپ سے بات ہوئی تھی کہ جب 2011 میں سب سے پہلے ہم نے جب انسیڈنٹ آبزرو کیا, تو وہ ایک شازیہ مسیح نامی لڑکی تھی لاہور میں, ایک وکیل صاحب کے گھر میں کام کرتی تھی, اس کی ڈیتھ ہوئی تھی, اس کو اتنا زیادہ تشدد کیا تھا کہ اس کی وفات ہو گئی تھی. اس کیس میں اس کے بعد ہم نے تھوڑا غور کیا, میڈیا میں خبروں کو آبزرو کرنا شروع کیا, تو ہم نے ود ان 2 years 40 کیسز ایسے آبزرو کیے جن میں بچوں کی جانیں ضائع ہو گئی تھی. اور اس وقت سے ہم اس چیز کو آرگومنٹ بنا کے کہ یہ جو شعبہ ہے بچوں کی لیبر کا, یہ سب سے برا ہے جس کو ہم جدید دور کی غلامی بھی کہتے ہیں. تو اس کے لیے قانون سازی کی جائے, اور یہ 2011 یا اس سے بھی پہلے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کے حوالے سے جو سول سوسائٹی کے اندر مختلف آرگنائزیشن اور مختلف نیٹورک جو ہیں اس چیز کا مطالبہ بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں کہ آپ کوئی ایسی قانون سازی کریں کہ جس کی وجہ سے کم از کم ان بچوں کو کی جو مزریز ہیں ان کو ریلیکس کیا جا سکے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری حکومتوں کی کبھی بھی پریفرنس یہ نہیں رہی, بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ہم ڈیسیژن میکرز کے پاس گئے, ان کے آرگومنٹس یہ بھی رہے کہ دیکھیں یہ بچے جو ہیں یہ تو پھر بھی بھلے ہیں کہ جو کسی بہت سارے گھر کے اندر ایک بہترین کمرے کے اندر سوتے ہیں, ان کو کھانے کو اچھا ملتا ہے, ادروائز تو یہ پھر گلیوں میں کہیں گھوم پھر رہے ہوتے. تو جب سوچ یہ ہے, اور آپ جیسے ابھی ذکر ہوا انیس صاحب نے کہا کہ اسلام آباد میں ہر تیسرے گھر میں تو بچہ کام کر رہا ہے, जिसका मतलब है कि इस चीज की एक्सेप्टेंस भी है और नीड भी है
जी हाँ।
तो जब इस कदर ज्यादा नीड होगी तो कानून साजी में सबसे ज्यादा मुश्किल यही आ रही है। बल्कि मैं तो यहाँ पे ये भी कहूंगा कि जो लोग इस पे इख्तियार रखते हैं कि हम कानून बनाएं, शायद वो बच्चों से अपने घरों में काम लेना चाहते हैं और उनको लगता है कि ऐसी कानून साजी में शायद उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़े।
तो बल्कि अनीस साहब, आप ही मुझे बताइए कि जाहिर है कि आप एक तवील अरसे से काम कर रहे हैं इस शोबे में, तो मुख्तलिफ हुकूमतें आईं, आप हमेशा बात करते रहे इस बारे में, तो कभी किसी ने किसी संजीदगी से कोशिश की कि आप लोगों को जो एक्टिविस्ट हैं उनको बुला के या एनजीओज हैं उनको बुला के कानून साजी के सिलसिले में एक मुसवदा तैयार करने में मदद ली जाए आप लोगों से, या कभी इस पर बात ही नहीं हुई?
अच्छा सवाल है। देखिए इसमें एक्चुअली ये इस तरह का इशू है कि इसमें इनको कानून साजी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक पाकिस्तान में कानून है और उसमें सिर्फ ये लिखा है कि अगर आप किसी और चाइल्ड लेबर एरिया को कवर करना चाहें तो आपको सिर्फ एक नोटिफिकेशन इशू करनी होगी, सिर्फ एक नोटिफिकेशन। यानी आपको लेजिस्लेचर में असेंबली में जाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि जो सेक्रेटरी लेबर है वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन इश्यू कर दे और वो काफी होगा। तो ये इसको समझाया भी है जो हुकूमत में लोग हैं कि आपको सिर्फ एक नोटिफिकेशन इश्यू करनी है, लेकिन वो वादा भी करते हैं कि ऐसा कर दिया जाएगा लेकिन उसके बाद नहीं किया जाता। ये बाइडन ने ये बात जो है ये मैंने जाती तौर पे चीफ जस्टिस साहब को भी बताई हुई है, जो कई दूसरे जज साहबान हैं उनको भी बताई है। मतलब ये कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ढक्की से पियो, तो लेकिन वो ही मैंने बताया कि लोग दिलचस्पी नहीं है।
अच्छा अच्छा, हमारे साथ एक और मेहमान है मोहम्मद अली साहब, जिनका ताल्लुक रोशनी हेल्पलाइन से है, और उनको मैं लेना चाहूंगी। और खास तौर पे उनसे मैं जिस लिए बात करना चाहूंगी कि ये जो किंजा का वाकया हुआ, इसमें एक अहम बात यह है कि इसकी इतला जो है बच्ची के पड़ोस में वाके एक कर्नल साहब थे, उन्होंने दी। तो इससे जाहिर होता है कि एक्शन इसी सूरत मुमकिन हुआ कि पड़ोस ने इतला दी, तो क्या जो हेल्पलाइंस पाकिस्तान में कई काम कर रही हैं बच्चों के इश्यूज पे, क्या उनके पास इसकी गुंजाइश है कि कोई बच्चा या बच्ची अपने मालिक के घर से फोन उठा के उनको कहे कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मुझे ले जाए? जी मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली साहब
जी, शुक्रिया
जी आपको, मेरा सवाल आपने सुना,
शुक्रिया आपका
जी, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए मोहम्मद अली साहब। और मैं एक पढ़ रही थी डॉन में आर्टिकल जिसमें जिक्र था, खासतौर पे आपका जिक्र, जरार खोड़ो का आर्टिकल था, उन्होंने बताया था कि एक बच्चा जो किसी फैक्ट्री में या कारखाने में काम करता था और जिसको सेक्सुअली भी अब्यूज किया जा रहा था, उसने आप लोगों से फोन उठा के अपील की तो आप लोगों ने उसे बचाया। तो किस तरह से इस तरह का कोई भी तशद्दुद हो तो उसमें क्या आपकी तरफ से कार्रवाई मुमकिन हो सकती है, और किस तरह कोई बच्चा आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकता है?
देखें, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अभी इस तरह का माहौल या इस तरह का एनवायरनमेंट डेवलप नहीं हुआ है कि बच्चे जो है वो खुद से अपने साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती को कहीं पे रिपोर्ट करें कॉल करके, ठीक है ना। और इस तरह का कोई एवेन्यू भी मौजूद नहीं है सरकारी या गैर सरकारी सतह पे भी। गैर सरकारी सतह पे बहुत सी हेल्पलाइन है, इदारे हैं, क्लेम करते हैं कि उनके हेल्पलाइन है और हमारा भी हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन हम क्या समझते हैं कि क्या वो हेल्पलाइन उन बच्चों तक पहुंच गई है जहां उनको जरूरत है? क्या उनके पास एक्सेस है कि वो फोन करके अपने साथ होने वाली जुल्म ज्यादती को रिपोर्ट करें? और दूसरी बात, मैं आपको एक अहम बात ये बताऊं कि अभी मैं सुन रहा था, मुझे नाम नहीं पता उन साहब का, वो कह रहे थे कि जी जज साहिबान जो है वो जो है वो नोटिस ले रहे हैं, शायद वो अपने कोई एज हासिल करने के लिए ले रहे हैं। मैं कहता हूँ कि चले ठीक है, पाकिस्तान में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ हमारे इदारे फेल हो जाते हैं, जहाँ सिस्टम हमारे फेल हो जाए, तो फिर जज हो या कोई और हो जिसके पास का लगता है जो दर्द रखता है वो नोटिस लेता है, ठीक है ना। हम भी कोई कैंपेन करते हैं, हम भी शोर शराबा करते हैं, हम भी एक तरह का नोटिस लेते हैं। तो एक तो ये कि हमने ये सोचा नहीं आज तक कि पाकिस्तान में बच्चों की रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से क्या सूरत हाल है, ठीक है। جو بھی ہوتا ہے پہلی نیگلیجنس ہم جو ہے گمشدہ بچوں پہ کام کرتے ہیں. ہمارے پاس اگر گمشدہ بچوں کی آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو جو بھی بچہ جو بچے کی ایج کیٹیگری میں پاکستان میں وہ اگر اپنے والدین سے رابطے میں نہیں ہے گھنٹوں سے دنوں سے مہینوں سے سالوں سے اس کا مطلب وہ مسنگ ہے. وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں اس کا استعمال ہو رہا ہے. ایک ایج گروپ ایسا ہے جو بھکاری مافیا کے لیے بہت چارمنگ ایج گروپ ہے, ایک گروپ ایسا ایج گروپ ایسا ہے جو سیکشل ابیوز یا سیکشل اسالٹ کے لیے اٹھایا جاتا ہے, اور ایک گروپ جو گھروں سے بےچارے بروکن فیملیز کے یا کسی بھی کار ہو کے گھر سے نکلتے ہیں اور باہر وہ جرائم پیشہ ناصر لوگوں کے ہفتے چڑھ جاتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ایج گروپ ہے اور ان سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی ایکسپلائٹیشن ضرور ہوتی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس بچوں کے ساتھ ہونے والی ظلم اور زیادتی کا رپورٹنگ اور انویسٹیگیشن کا سسٹم کتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے نا, اب میں پچھلے دنوں کی بات ہے, ہم کراچی میں چونکہ کام کرتے ہیں, ہمارا نیٹورک ہے, تو ہم ہر سال رپورٹ مرتب کرتے ہیں کہ کراچی میں کون سے علاقے ہائی لائٹ رہے ہیں مسنگ چلڈرن کے حوالے سے. تو ایک ابھی ہماری ایک لاسٹ اسیسمنٹ تھی تو کراچی کا ایک علاقہ اس میں ہائی لائٹ تھا کہ ہاں زیادہ بچوں کی گمشدگی کے واقعات ہوئے. تو مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت خطرناک علاقہ ہو گیا یا تو یہ, میں ان سے کہتا ہوں کہ دونوں باتیں آپ دو اینگل سے دیکھ سکتے ہیں, آپ کی نظر میں خطرناک اور میری نظر میں خطرناک نہیں ہے. اس لیے کہ میرے خیال میں وہاں تھانوں کا وہ ماحول وہ رپورٹنگ کا سسٹم بہتر ہوا ہے, تو رپورٹ ہو رہے ہیں کہ سب اور وہ نظر آ رہے ہیں
جی.
یہ رپورٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس. تو اب تھانوں میں اگر رپورٹ ہو رہے ہیں تو وہ سامنے نظر آ رہے ہیں, لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تھانوں میں رپورٹنگ اور انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ بہت آئیڈیل سسٹم وہاں پہ ڈیولپ ہو چکا ہے, ایسا نہیں ہے. ہم ہمیشہ سے مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ کراچی سے بڑے شہر ہوں یا کوئی دوسرے شہر ہوں, وہاں پہ بچوں کی رپورٹنگ اور انویسٹیگیشن سے متعلق ایک پولیس اسٹیشن الگ ہونا چاہیے, نوٹیفائی ہونا چاہیے.
اچھا, میں یہاں اس سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں. یہ میری بات ہو رہی تھی بلقیس ایدھی صاحبہ سے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے بہت سے بچے جو گھروں سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں, پولیس کو جب ملتے ہیں تو ٹرین سے اتار کے سیدھی ان کے ہوم میں لے آتی ہے. تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ ایک عام خیال یہ ہے پولیس کے بارے میں کہ پولیس کچھ اچھا سلوک نہیں کرتی, اور وہ بچے جب بلائے جاتے ہیں تو وہ بچے بلکہ اگر پولیس کے پاس پہنچ جائیں تو وہ محفوظ نہیں ہوتے. تو بلقیس صاحبہ نے بالکل اس کی بڑی شد و مد سے تردید کی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ خیال درست نہیں ہے, بلکہ پولیس ہمارے تک پہنچاتی ہے ان بچوں کو اور ہمیں آگاہ بھی کرتی ہے, اور ان بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی. تو آپ کا تجربہ بھی ایسا ہے کہ پولیس تھانوں میں بچے محفوظ رہتے ہیں جب وہ رپورٹ کرنے جاتے ہیں یا وہ اگر چلے جائیں پولیس سے مدد مانگنے کے لیے؟
دیکھیں جی, اسٹیشنوں پہ جو پولیس ہے وہ ریلوے پولیس ہوتی ہے, ان کا وہاں پہ ہیلپ لائن بھی اسٹیبلش ہے, ہم بھی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور ہمارا جو ذاتی تجربہ رہا ہے دوسری این جی اوز یا دوسرے اداروں کا شاید دوسرا موقف ہوگا, لیکن ہم کیونکہ گراس روٹ پہ پریکٹیکل ہم لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ, تو ہمارا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے, ہو سکتا ہے دوسرے لوگ نہ اتفاق کریں اس سے. میں نے جہاں تک دیکھا بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, یعنی کہ اگر کوئی رنے ہوئے بچہ کسی کو ملتا ہے
جی,
چاہے اسٹیشن پہ ملے کسی سڑک کے کنارے ملے, وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کی جتنی نالج ہوتی ہے اس وقت اس پولیس اہلکار کی, اس کے پاس جتنی نالج ہوتی ہے اس نالج کو یوز کرتے ہوئے وہ اس بچے کو محفوظ سے محفوظ تر جگہ پہ پہنچا دیتا ہے.
بالکل, یہ ان کا کہنا تھا, بالکل صاحب کا,
وہ جی بالکل. تو یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ ہم نے پولیس کو کیا تربیت دی ہے, پولیس کو تو یہ نہیں, میرا تو ذاتی تجربہ ہے, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی تھانے میں جا کے یہ پوچھیں کہ پاکستان میں بچے کی قانونی ایج کیا ہے, وہ اس پولیس افسر کو جو ڈیوٹی افسر بیٹھا اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ بچے کی پاکستان میں قانونی ایج کیا ہے, پاکستان میں کس پروٹوکول کو سائن کر کے وہ یونیورسل ایج گروپ کو اڈاپٹ کیا ہے. تو یہ تو حال ہے, جس کو بچے کی ایج گروپ کا نہیں اندازہ ہے وہ بچوں کی سینسیٹیوٹی امپورٹنس کو کیا سمجھے گا رپورٹ کرتے وقت, انویسٹیگیٹ کرتے وقت. تو بہت سے معاملات ہیں, ہمیں پولیس کی ٹریننگ پہ بھی توجہ دینی چاہیے, پھر ہمارا پروسیکیوشن سسٹم کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمارے علیحدہ سے کورس نہیں ہے جو بچوں کو اسپیڈی ٹرائل کریں, ان کے فیصلے کریں تاکہ جلدی نظر آئے کہ جی بچوں کے ساتھ ہونے والی ظلم زیادتی کے ساتھ. اب یہ اچھی بات ہے, چلیں اس کو ہم سراہتے ہیں کہ اعلیٰ عدالتیں نوٹس لیتی ہیں, اعلیٰ اداروں کے حکمران نوٹس لیتے ہیں, یہ اچھا کام ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. پاکستان میں جس حساب سے ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو کتنے بچے جو میڈیا میں رپورٹ ہو جاتے ہیں, ہائی پیٹ ہو جاتا ہے اور پھر نوٹس لے لیا جاتا ہے. جاوید اقبال نے تو 2000 میں سن 2000 میں کچھ 100 سے زائد بچوں کو یہ اقرار کیا کہ میں نے ان کو جو ہے مارا, اور پھر مارنے کے بعد جنسی زیادتی کی اور مار کے ان کو تیزاب میں بہا دیا, اور بعد میں یہ رپورٹ تھی پولیس کی کہ زیادہ تر بچے انہوں نے جو شکار کیے وہ مسنگ بچے تھے.
اب
دیکھیں نا مسنگ اگر رپورٹ پراپر رپورٹ ہوتا تو شاید وہ اتنے 100 تک فگر میں نہیں جاتا.
اب عمران
صاحب دیکھ لیں جس کو بھی ہینگ کیا پچھلے دنوں
14 بچیوں کا,
اس کا یہی ہے
بالکل
کہ وہ 5-6 بچیوں کے کیسز اس کے سامنے آئے تھے لیکن چونکہ نوٹس لے لیا گیا تو وہ یہاں اسٹاپ ہو گیا. اسی طرح سے جاوید اقبال کو بھی کہیں اسٹاپ کرتے, 2-4 ایف آئی آر ہوتی تو کہیں نہ کہیں وہ پکڑ میں آتا.
مگر آپ یہ بھی تو دیکھیے نا,
آگے تک جاتا نہیں.
اسی انہیں قصور والے کیسز میں پولیس نے ایک بے گناہ انسان کو ایمان نامی بچی کا الزام لگا کے اور اسے ایک مقابلے میں مروا بھی دیا, اور یہ بھی کہہ دیا کسی بچے نے ریپ کیا تھا. اگر یہ تو جدید دور میں ڈی این اے جو ہے اس کی وجہ سے وہ پکڑا بھی گیا, ورنہ یہ تو ایک بے گناہ کبھی بھی اس کا ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بے گناہ نہیں تھا. اچھا میں ایک ہماری اور مہمان ہے ہمارے ساتھ اس وقت, منیزہ بانو صاحبہ جو ساحل نامی ادارے سے تعلق ہے ان کا, اور یہ بھی چائلڈ پروٹیکشن پہ کام کرتی ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے منیزہ میری؟
جی بالکل آ رہی ہے.
السلام علیکم اور شکریہ بہت بہت آنے کا پروگرام میں ہمارے.
وعلیکم السلام.
میں ایک تھوڑا سا پڑھنا چاہتی ہوں سوشل میڈیا پر کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ کنزا کے حوالے سے بہت ہی سی اپڈیٹس آ رہی ہیں, اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ عرصے تک تو لوگ فالو کریں گے, ٹویٹ کریں گے, لیکن پھر بھول جائیں گے جب تک ایسا ہی کوئی اور واقعہ پیش نہیں آتا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ کیا سوشل میڈیا ہی واحد جگہ ہے جہاں ہائی لائٹ ہو سکتے ہیں ایسے کیسز, یا این جی اوز کی حیثیت سے آپ لوگ اس کو سامنے لا سکتے ہیں, میڈیا میں لا سکتے ہیں, کیا کیا بہترین طریقہ ہے اس چیز کو زندہ رکھنے کا تاکہ لوگوں کو یاد رہے اور لوگ اس پہ قانون سازی پہ زور دیتے رہیں؟
لیکن بات یہ ہے کہ یہ زمانہ یاد رکھنے کا ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ جب تک نئی خبریں آتی رہیں گی تب تک انٹرسٹ رہتا ہے, ورنہ نہیں رہتا. دیٹس مطلب یہ ایک المیہ ہے آپ کہہ لیں, یا یہ ایک اب نیچرل بات ہے کہ اتنی جلدی جلدی نیوز بدل رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے اٹینشن سپین بھی کم ہوتا گیا. اور جہاں تک یہ چیز ہے, یہ سوشل میڈیا میں جب ہائی لائٹ ہوتا ہے تب افیکٹو بھی بڑا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا اب اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ظاہر ہے لوگ اس کو جلدی نوٹس میں آ جاتا ہے لوگوں کا. سو یہ سوشل میڈیا کی اچھی بات ہے کہ نوٹس میں لے آتا ہے, اس کے بعد اس کو ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بار بار اسے فالو کرے گا نہیں. مگر نوٹس میں جب چیز آئے تو کم از کم اس پہ تو پوری ایکشن ہو. یہ ہم چاہیں گے کہ وہ سسٹمز ایسے ہوں کہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی نہیں سامنے آئی بات, مگر عام طور پہ بات آ جاتی ہے اس سے آگے نہیں بڑھتی.
تو یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سوشل میڈیا کے علاوہ آپ جو این جی اوز ہیں, جو ایکٹیوسٹ ہیں, کیا آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے کہ آپ اس پہ اس کو اجاگر کر سکیں؟ مثلا پاکستان میں ابھی نئی حکومت آئی ہے تو, اور شیریں مزاری صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے, انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یقین دلایا ہے کہ اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے. تو کیا کبھی آپ لوگ رابطے میں آتے ہیں مثلاً جو پاکستانی وزیر ہیں وفاقی شیریں مزاری, ان سے کبھی آپ لوگ کوئی میٹنگز ہوتی ہیں کہ ان چیزوں میں بات کی جائے؟
بالکل جی, وہ تو ہم کرتے ہیں بہت سے. دیکھیں اور جو لاز آئے ہیں یہ ہم لوگوں کے کلیکٹیو ایفرٹ سے آئے ہیں, کیونکہ ہمارے اور ان کے ساتھ بہت ہمارے ہیومن رائٹس میں جو جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے بہت اچھی ان کے ساتھ رابطہ ہے. دے آر لسننگ, بڑی بات یہ کہ وہ سن رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں ہوں. مگر آپ کا صرف ایک بات تو نہیں ہے نا, ایک پوری سسٹم کو ٹھیک آپ کریں گے تو جا کے یہ باتیں ہوں گی. یہ اسپیشل نوٹس میں نہیں آنے چاہیے, یہ آٹومیٹکلی ہونے چاہیے. اب آپ اگر قصور کا ہی لیتے ہیں تو وہ زینب کا نوٹس میں آیا, وہ چیخے چاڑے, جب جا کے وہ بات ہوئی تو وہ 7 لڑکیاں پہلے غائب ہو گئیں.
جی
کوئی نوٹس نہیں لیا گیا, کوئی پولیس نے ایکشن نہیں لی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف آپ نوٹس میں آئیں گے تو آپ کے لیے کام ہوگا. یہ آٹومیٹک ہونی چاہیے. دیٹس واٹ سولائز کنٹریز آر اباؤٹ, کہ جی جہاں ایسی بات ہوگی فوراً ایکشن لیا جائے گا, فوراً پولیس ایکشن لے گی, فوراً کیس رجسٹر ہوں گے, فوراً تلاش شروع ہوگا. یہ تھوڑی ہے کہ 7 بچیاں مر جائیں, کسی نے اف نہیں کی, وہاں کسی پولیس آفیسر نے نہیں اف کی,
بلکہ اس کے برعکس جب ڈی این اے سے ثابت ہو گیا کہ جس کو مارا تھا وہ بے گناہ تھا تو پولیس نے ہراساں کیا کہ اس کے گھر میں, کیونکہ اس کی ماں نے پھر رپورٹ جب فائل کی تو اسے گھرانے کو ہراساں کیا گیا کہ آپ واپس لے لیجیے ورنہ جو ہے آپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہوگا. اچھا ہمارے ساتھ اب انیس جیلانی صاحب نہیں ہیں, وہ پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں کہیں جانا تھا. میں اب اپنے جو باقی سننے والے ماہرین ہیں تو میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی ہمارے ساتھ, بلکہ آپ ہی مجھے بتائیے یا سجاد چیما جو بھی اس پہ بات کرنا چاہیں کہ یہ جو ایک مافیا یہ بھی ہے, آپ میں سے کسی نے بات کرتے بتایا تھا کہ وہ طے کر دیتے ہیں کہ جی اگر ہم اپنی بچی کو آپ کے پاس رکھوا رہے ہیں تو یہ باقاعدہ معاہدہ لکھا جاتا ہے کہ آپ کوئی خیر خبر ہی نہیں لیں گے اس بچے یا بچی کی, آپ اسے ملنے بھی نہیں آئیں گے, آپ عید بقرعید پہ بھی اس بچے کو ہم گھر نہیں بھیجیں گے, اور کئی دفعہ تو اس کی شادی تک ذمہ داری انہی لوگوں کی ہوتی ہے چاہے وہ جو بھی سلوک کرتے ہیں پھر بعد میں رخصت بھی کر دیتے ہیں. تو کیا یہ ایک عام بات ہے اس طرح کی چیزیں لکھوا لینا ماں باپ سے؟
میرا نہیں خیال کوئی لکھوایا جاتا. جی اب آپ کے باقی پارٹیسپینٹس بتائیں, میں نے تو کبھی بھی نہیں سنا کہ کسی. جی
جی سجاد صاحب, سجاد چیما صاحب,
شازیہ مسیح والا کیس جو ہے
جی,
تو اس میں ہم نے جب تھوڑا سا اس میں تحقیق کی تو اس میں ایک مڈل مین سارٹ آف جو بچے لوگوں کے گھروں میں رکھواتا ہے, امانت اس کا نام تھا, اس کا بھی بعد میں پولیس نے اس کو بھی گرفتار کیا تھا اور اس کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی تھی. اس وقت پتا یہ چلا تھا کہ یہ سارٹ آف ایک مافیا کہہ لیں, انہوں نے ایک ایسی سروسز وہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں نہ صرف بچے بلکہ بڑوں کو بھی نوکریاں دلواتے ہیں, اور بچے کے معاملے میں یہ لکھ کے نہیں لیکن جب رکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو امپلائر ہے کہ اس کے پیرنٹس روز روز ہمارے گھر نہ آئیں کیونکہ بچہ پھر اپنے ماں باپ کو دیکھ کر روتا ہے اور گھر جانے کی ضد کرتا ہے, اور اسی طرح وہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اب بھی کبھی عید آئے یا اس طرح کا کوئی تہوار ہو تو ان دنوں میں بھی بچے کو آپ نہ لے کے جائیں, اس کو چھٹی نہیں ملے گی کیونکہ انہی دنوں میں ان کے مہمان آتے ہیں تو بچے کو اس کو کام کرنا ہوتا ہے تو اس کی گھر میں ضرورت ہوتی ہے. اور اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ عام اس وقت لاہور میں یہ زیادہ ہم نے دیکھا کیونکہ انسیڈنٹ بھی لاہور میں تھا, کہ لاہور میں بے شمار اس طرح کے دفاتر کھلے ہوئے ہیں جو روزگار کے نام پہ, مطلب کہتے ہیں کہ ہم روزگار مہیا کرتے ہیں اور لوگوں کو گھروں میں اس طرح سے نوکریاں دلواتے ہیں اور وہی بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور بچے کے پیرنٹس نہیں ملتے امپلائر کے ساتھ, وہ صرف اس آفس سے جا کے اس کی تنخواہ جو کلیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے صرف یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیرنٹس آئیں گے تو نہ صرف کو وہ کوڈیشنل منی یا ان کے اور مطالبات ہوں گے بلکہ وہ بچے کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. اور یہ جو وہ بچی کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ پچھلے کوئی 3 سال سے اپنے پیرنٹس کو نہیں ملی تھی, اور اس دوران وہ امپلائر بھی چینج کر چکے, یعنی جو مڈل مین ہے وہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ رکوا چکا تھا اور اس کے پیرنٹس کو نہیں پتا تھا, وہ صرف جا کے اس دفتر سے اس کی جو تھوڑے بہت 3-4 ہزار روپے تنخواہ کے پیسے تھے وہ ہر مہینے لے جاتے تھے, اور اس میں تھوڑا سا وہ اپنا سارٹ آف کمیشن ہوتا ہے جو مڈل مین لے لیتا ہے کہ میں نے آپ کے بچے کو کہیں نوکری دلوائی ہے تو منتھلی میرا کمیشن ہے, اس طرح سے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لاہور میں سلسلہ چل رہا ہے.
اچھا ویسے تو خیر یہ کہنا کبھی کبھی بہت بے رحمی کی بات بھی لگتی ہے, کیونکہ بہرحال پاکستان ایک انتہائی غریب ملک ہے اور صورتحال وہاں پہ ایسی ہے کہ کام کرنے پہ مجبور ہیں, مگر کچھ واقعات ہوتے ہیں جو آپ کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ کیوں آخر والدین اس طرح چھوٹے سے بچے کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں اور اس کی کبھی خیر خبر نہیں لیتے. یہ جس زمانے میں مشرق وسطی میں خلیج کے ملکوں میں لے جائے جاتے تھے کیمل جوکی کے طور پر بچے, تو میں نے ایک سیریل پورا سیریز کیا تھا اور اس میں میں نے بہت سے انٹرویوز کیے تھے, میرا ایسا خیال تھا کہ ان بچوں کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے, اور مطلب میرا پورا یقین تھا کیونکہ جب بچوں سے جن سے ہم بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں کرنٹ لگایا جاتا ہے, ہمیں کھانا نہیں دیا جاتا, اس کی وجہ یہ تھی کرنٹ لگانے کی کہ جب وہ چلتے تھے تو اونٹ تیزی سے بھاگتا تھا, کھانا اس لیے نہیں دیتا تھے کہ وہ ہلکا پھلکا رہے بچہ اور اونٹ پہ زیادہ بوجھ نہ ہو. تو میں نے پھر اس بچے سے پوچھا کہ تمہارے کبھی ماں باپ آتے ملنے آتے تھے؟ کہنے ہاں میری ماں ہر 2 مہینے بعد آتی تھی پیسے لینے کے لیے. تو مطلب دیکھیے اس میں کسی طرح بھی ہم ماں باپ کو بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے, صرف غربت ایک ریزن نہیں ہے. مطلب یہ ان ماں باپ کو کون سمجھائے کہ اپنے بچوں کو اس طرح نہ بھیجیں؟ آپ کے ادارے اس کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں؟
جی میں اس میں کرتا چلوں کہ ویسے تو بنیادی طور پر جو این جی اوز کا کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنا رول ایز اے واچ ڈاگ جو ہے اس کو نبھائیں اور اویئرنیس جو ہے میکسیمم کوشش کریں کہ لوگوں تک پہنچے. جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ کہتی ہیں نا کہ جی لوگ اکثر یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ شاید غربت بہت زیادہ ہے اور غربت کی وجہ سے چائلڈ لیبر, मैं आपको बताऊं कि चाइल्ड लेबर की वजह से गुर्बत, ये हमारी लर्निंग है जो हमने चाइल्ड लेबर पे काम किया और हमने देखा कि घर के दो चार बच्चे काम करके उतना नहीं कमा रहे जितना कि उस घर का एक बंदा भी अगर उसको मुलाजमत मिले तो वो कमा सकता है। और अगर आप इन फैक्ट्री से यहाँ से बच्चों को निकालेंगे तो उन मशीनों पे जाहिर उन्होंने चलना है उस फैक्ट्री में, तो वहाँ उनको रिप्लेस उनके माँ बाप या बड़े लोग ही कर रहे होंगे। बहरहाल ये एक अलग बहस है। दूसरी तरफ अगर आप ये कहें कि सबसे प्यारा तो माँ बाप को अपना बच्चा लगता है ना,
बिल्कुल,
कोई ये नहीं कह सकता कि जी आपके सीने में क्या ज्यादा दर्द है, लेकिन ये इसी तरह से मैं देखें तमाम पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को काम नहीं करवाते, स्कूल ज्यादातर भेजते हैं
और गरीब माँ बाप होते हैं, जैसे ऐसा नहीं होता कि वो गरीब नहीं होते।
हाँ जी, गरीब होते हुए भी वो अपने बच्चों से, लेकिन देखें डेविएंट बिहेवियर या इस तरह की चीजें, मिसाल के तौर पे अगर आपके मुल्क में चोरी का कानून है, कत्ल का कानून है, क्या हम सारे कत्ल करते हैं? सब लोग कत्ल और चोरी नहीं करते, लेकिन बास लोगों के अंदर क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो इस तरह का जुर्म करें तो इसलिए कानून साजी होती है। यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि तमाम पेरेंट्स ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर बाज पेरेंट्स जो हैं वो थोड़े से उनके बिहेवियर में मसला है, वो सेंसिटाइज नहीं है, उनकी एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग सारी चीजें कम है, इस तरह की वाकयात होते हैं क्योंकि स्टेट इसमें गाफल है। मैं आपको बताऊं कि बुनियादी वजह जो है वो ये है कि आमतौर पर जो माइंड सेट है जो हम यहाँ पे हम ज्यादातर सुनते हैं वो ये है कि समझा जाता है के बच्चा अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है
जी,
ना के उसके अपने राइट्स हैं। हालांकि अभी यूएनसीआरसी जो कन्वेंशन है जिसके तहत जाहिर हम राइट्स दे रहे हैं और हम पाबंद भी हैं, गवर्नमेंट ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, उसमें शायद इसीलिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन आर नॉट प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स बट सब्जेक्ट टू देयर ओन राइट्स। अब इसका मतलब ये नहीं है, और अगर आप देखें तो आपको ये नजर आएगा कि लोग ही भी यही समझते हैं कि पेरेंट्स चाहे तो बच्चे को पढ़ाएं तो चाहे ना पढ़ाएं, चाहे उनको मारें, चाहे उनको भूखा रखें, हत्ता कि उनको बेच दें। अक्सर प्रेस क्लब के सामने आपने देखा होगा कि बच्चा प्रेफर वेरी द स्टेट, वो स्टेट का बच्चा है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर इसलिए जरूरी है इन लोगों को रोकना और जबरदस्ती से इनके खिलाफ एक्शन लेना, कानून बनाना, क्योंकि अगर चंद लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो जुर्म कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अगर आपने कल के पाकिस्तान को रोशन देखना है तो वो आज के बच्चों ने बनाना है, और अगर आज आप इन बच्चों को लेबर में झोंक देंगे और उनको एक मौका तक नहीं देंगे कि वो एजुकेशन हासिल कर सकें तो फिर आप कैसे कल के रोशन पाकिस्तान का ख्वाब देख सकते हैं?
बिल्कुल,
हो सकता है यही बच्चे जिन्होंने आज घरों में काम कर रहे हैं, लोग उनसे काम ले रहे हैं, अगर इनको एक मौका मिल जाए तो शायद ये भी डॉक्टर अब्दुल कदीर बन के आपको दिखा दें।
बिल्कुल, बल्कि मुनीसा से मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि मुनीसा आप मुझे बताइए कि दुनिया के बहुत से मुल्कों में ILO के दबाव की वजह से ये कानून मौजूद है और वर्ल्ड बैंक ने और बहुत सारे इदारों ने इस पर जोर दिया है कि बच्चे काम करें लेकिन वो स्कूल भी जाए, तो पाकिस्तान में जैसे मैंने इजिप्ट में देखा कि वहाँ पे बाकायदा जो कालीन बनाने वाले कारखाने उनमें छोटे बच्चे काम करते हैं लेकिन वही उनके स्कूल में मौजूद है और उन्हें जाना पड़ता है स्कूल बाकायदा और उनको इम्तिहान देना पड़ता है। तो पाकिस्तान में है ऐसा कोई रिवाज किसी इदारे में? घरेलू सतह पे तो हमें जाहिर है हम कोई चेक नहीं कर सकते।
नहीं, बात ये है जी कि ये बिल्कुल कानूनी यहाँ भी, मतलब ये मुझे पता है कि ILO ने बहुत सा इस पे एम्फेसिस किया हुआ था और मुझे तो, और कुछ स्कूल भी खोले गए थे, मगर मुझे तो समझ ही नहीं आई कि इसमें मुश्किल क्या है टू इंश्योर कि जी बच्चे इफ दे आर वर्किंग काम कर रहे हैं साथ साथ उनकी पढ़ाई हो। मुश्किल नहीं है, मगर किया नहीं गया और उस कमिटमेंट से नहीं किया, उस फोकस से नहीं किया जिससे कोई फर्क नजर दिया।
जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ पेशावर से शाजिया सुल्तान शामिल हुई हैं अभी और इनका बहुत काम है बच्चों के इदारों के साथ काम करने का और इनकी एक रिसर्च भी है। आप में से कोई स्पीकर पर अगर है तो प्लीज अपने को स्पीकर से हटा दें, बहुत शोर आ रहा है, आप लोग स्पीकर पे ना आइए क्योंकि फिर बाकी लोगों के गुफ्तगू में बहुत खलल पड़ता है। जी शाजिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? शाजिया सुल्तान, मेरे ख्याल शाजिया का फोन कर दिया गालबन। अच्छा, मोहम्मद अली साहब बहुत देर से खामोश है। मोहम्मद अली साहब, आपने ये कहा मुझे कि बच्चों में ये शऊर नहीं होता कि वो किसी हेल्प लाइन से रابطہ कर सकें, मगर हमें बहुत से वाकयात नजर आए हैं और ये जो हमारे साथ माहरीन हैं उन्होंने भी इसकी निशानदेही की कि बच्चे भाग जाते हैं घरों से जब उन पर जुल्म किया जाता है और कंजा जो है ये बच्ची ये भी भागी है उस घर से। तो जब वो बच्चे, नहीं मेरा सवाल ये है कि जब वो बच्चे भाग सकते हैं तो अगर बार बार इस तरह के पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट हों, ये रेडियो टेलीविजन और جہاں بھی ممکن ہے کیبل پر، کہ بچوں کے لیے یہ ہیلپ لائن موجود ہے، گھریلو ملازمین کے لیے بھی، کیونکہ سب سے زیادہ تو گھریلو ملازمین کی جو ایکسس ہے وہ ٹیلی فون تک ہو سکتی ہے. تو کیا اس کا مطلب کوئی امکان ہو سکتا ہے یا اس پر کام کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ محمد علی صاحب کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی ہے. شازی آپ نے میرا سوال سنا ہے؟
میں آپ کے ساتھ تو بات کر رہی ہوں. بالکل یہ ہیلپ لائن کو بچے باقاعدہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان بچوں کی ایکسس اس ہیلپ لائن تک کتنی ہے، جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں اس فون کو آیا وہ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو شہناز جی مجھے آپ سے یہ بات بھی کرنی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے مطلب یہ جب ہماری بات ہو رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ جو ہمارا ملک ہے اس میں آلریڈی قوانین تو بنتے ہیں، ٹھیک ہے، آلریڈی جو انٹرنیشنل رائٹس ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں بھی 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو مطلب اس طرح کی اس میں چائلڈ لیبر میں نہیں ڈالنا ہے. تو سخت سے سخت قوانین ہونے چاہیے اور ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے. عمل درآمد کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس میں میڈیا کا بہت اسٹرانگ رول ہونا چاہیے، باقاعدہ اس کی کمپیننگ ہونی چاہیے، باقاعدہ میڈیا کو اس پہ والدین کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں تو پیمرا ایکٹ کے تحت 6% کانٹینٹ پبلک انٹرسٹ کے مطابق ہونے چاہیے، مگر پیمرا اس پہ کام بالکل بھی نہیں کر رہا. میڈیا کو سختی سے چائلڈ لیبر کے اوپر بات کرنے کی اور شعور بیدار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دوسری بات اگر میں اس پہ دیکھوں تو 25th ایکٹ کے تحت تمام بچوں کو جو 16 سال سے کم عمر کے ہیں ان کو اسکولوں میں ہونا چاہیے. اگر پاکستان کو آپ دیکھیں تو پاکستان میں کم از کم 2.5 کروڑ بچے جو ہیں، ہلو
جی جی میں سن رہی ہوں آپ کے بعد،
2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، تو ان میں سے کم از کم 1.5 کروڑ جو ہوں گی وہ تو غالباً بچیاں ہیں. اور وہ بچیاں آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی جو خواتین ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 52% ہے، تو آبویسلی بچیاں جو ہیں اس میں زیادہ ہوں گی، تو ان کو اسکولوں میں ہونا چاہیے. اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو وہ ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہاں پہ آج سے 200 سال قبل بچوں کو مفت تعلیم دی جانے کا قانون آلریڈی موجود ہے. دوسری طرف میں یہ بھی تعلیم ہی کے اس میں دیکھا جائے تو غریب تر بچوں کو اسکالرشپ اگر گورنمنٹ دے، انسینٹیوز دے، تو اپنی تعلیم کو مطلب آگے جاری رکھ سکتے ہیں اور اپنے والدین سے بوجھ بھی نہیں بن سکتے. اسی طریقے سے اگر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر آنے والے جو گھرانے ہیں ان کو دیکھا جائے اور اس کے اندر باقاعدہ سے شیک ایک بنا دی جائے کہ ان بچوں کو مطلب چائلڈ لیبر کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے ان کے جو والدین ہیں ان کو اچھے سے کوئی روزگار فراہم کیے جائیں. جو ہمارا یہ ہے اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ گول، اس کو اگر آپ اس کے چوتھے اس کو دیکھیں تو اس میں باقاعدہ بچوں کی فری اکویٹیبل اینڈ کوالٹی لیول پہ جو ایجوکیشن ہے اس کو انشور کرنے کی بات کی ہوئی ہے 2030 تک جو لڑکے لڑکیاں ہیں، اور اسی طرح جو کم عمری کے بچے ہیں ان کی پرائمری ایجوکیشن کو گورنمنٹ نے سیکیور کرنے کی بات کی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. جو سی آر سی کے تحت جو کنونشن ہے جس میں کہ پاکستان اس کا سگنیٹری ہے، تو اس میں بھی بچوں کی تعلیم اور سیکیورٹی کی اگر شکوں کو دیکھا جائے تو اس کو پاکستان کتنا فلفل کر رہا ہے اس کو بھی دیکھنا، ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. کچھ ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اس میں جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کو بھی اس میں کس طرح سے آنا چاہیے کہ وہ جو بچہ ہے وہ مطلب گھر کے چولہے کا ذمہ دار نہیں ہے، بچے نے چولہا نہیں اپنا رن کرنا ہے، بچے کے اوپر یہ ذمہ داری بالکل بھی عائد نہیں ہوتی. اگر اس طرح کے فرض کریں جیسے کنزا کا کیس تھا، اس میں اگر اس طرح کی بڑی فیملیز جو چھوٹے بچوں کو اپنے گھروں میں ایسا نوکر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں، تو اس طرح کی اگر فیملیاں پکڑی جائیں.
میں یہاں پہ شازیہ ایک بات کہنا چاہوں گی، میں آپ کی اس بات سے یعنی جزوی طور پر اتفاق کرتی ہوں، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتی ہوں کہ کئی دفعہ بچے کا کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. میں یہاں امریکہ میں دیکھتی ہوں کہ چھوٹے بچے بھی مطلب یہاں تو عمر ہے موجود، تو ظاہر ہے کہ بچے اس طرح فل ٹائم کام نہیں کر سکتے جا کے، لیکن بچے گھروں میں آ کے گھاس کاٹ دیتے ہیں یا وہ کوڑا اٹھاتے ہیں یا اس طرح کے بہت سے برف صاف کرتے ہیں، تو وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ اپنے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں تعلیم کے لیے. تو کئی دفعہ اگر آپ اس کو یقینی بنا دیں نا، آپ صورتحال مطلب وہ بچہ اگر کسی گھر میں کام کر رہا ہے تو گھر کے بچوں کے ساتھ اسکول بھی جائے، وہ سرکاری اسکول میں پڑھے، ظاہر ہے گھر والوں کو فیس نہیں دینی پڑے گی، تو اس ایک قوانین کو بنانے اور ان کو عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. اب کیونکہ ہمارے پاس 5 منٹ باقی ہیں تو میں آپ سب سے باری باری ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. منی سے پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گی یہ بات کہ آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں بدترین جو صورت کون سا شعبہ ہے جہاں سب سے زیادہ کم عمر بچے جو ہیں محنت کش ہیں وہ ہیں اور ان کے ساتھ سب سے برا سلوک کیا جاتا ہے؟
کون سے شعبے ہیں؟
ہاں یعنی یہ کوئی فیکٹری ہے، کارخانے یا گھر ہیں، کن جگہوں پر بچوں سب سے بری حالت؟
دیکھیں، ہاں بچوں کے جہاں بھی کام کریں گے آپ یہ سوچیں کہ ان کے لیے حالات اچھے نہیں ہو سکتے، چاہے وہ چھوٹے ورک شاپ میں ہوں وہاں کے حالات ہوں، چاہے وہ جو ہیزرڈس جو خاص کہے گئے ہیں کہ جی کیمیکل جانا ہو، جہاں بینگل فیکٹری میں ہیں، کارپیٹ ویونگ میں ٹانگیں رہ جاتی ہیں، اٹھنا ہی نہیں ہوتا پورا پورا دن، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جی جہاں پہ بچوں کے لیے کوئی آرام دہ کام ہے، وہ آرام دہ نہیں ہو سکتا. دے آر آل ڈیفیکلٹ جاب، یہاں کسی گھر میں کر رہے ہوں اور چولہے میں ہاتھ جل رہے ہوں، یا کوئی کٹائی کا کام کر رہے ہوں، کوئی کام بچوں کے لیے ان کی عمر کی وجہ سے کبھی بھی سہولت نہیں دے سکتی، یا آرام نہیں دے سکتی، یا آسان نہیں ہو سکتی.
اور شازیہ آپ کیونکہ پشاور میں ہیں تو آپ کے خیال میں کون سا بدترین شعبہ ہے جہاں بچوں کو بالکل کام نہیں کرنا چاہیے، جہاں آپ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ؟
میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو یہ جو خاص کر مزدوری والے کام ہیں، جو چھوٹے بچے جو ہیں جیسے بڑے بڑے روڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس میں چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں، ان کو وہاں پہ کام نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جو گھروں کے اندر وہ چھوٹا اور ورک شاپ جیسے منیزی جی نے بات کی ہے، ان کو مطلب میں سمجھتی ہوں کہ جو بچوں کی ایک جو ان کا خوبصورت بچپن ہے نا، وہ اس کو اپنے ماں باپ اپنی غربت دور کرنے کے لیے نہ استعمال کریں، اور نہ ہی گورنمنٹ ان کو اپنی ان پیرنٹس کے چولہے جلانے کے لیے ان بچوں کی جو اسکلز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں. بچوں کا جو مطلب ہے، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو اسکولوں میں ہونا چاہیے، تو بچوں کو واقعی میں اسکولوں میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اگر اس ملک کے معمار ہیں، اس قوم کے مستقبل ہیں، تو اس قوم کے مستقبل کو ولنریبل تو نہیں بنانا ہے نا، ان کو سر اٹھا کے جینے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، انہوں نے آگے بڑھنا ہے، نہ کہ انہوں نے اس طریقے سے بس سر جھکا کے اور کسی بھی اس کے سامنے مظلوم بن کے کام کرنا ہے. تو میں منیزی جی کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ بچہ کہیں بھی اگر اس کے اوپر کام ڈالا جائے گا اور وہ مزدوری کرے گا تو اس کے لیے
اور اس کی عمر سے زیادہ کام لیا جائے گا. اچھا آخر میں سجاد چیمہ صاحب، آپ سے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ظاہر ہے کہ قانون کی بھی بات ہوئی سب کی، لیکن معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے اس؟
تھوڑا سا ایک تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے اس نے اپنی گلوبل لرننگ کی بنیاد پر چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کو نہ صرف ورسٹ فارم آف چائلڈ لیبر ڈکلیئر کیا ہے بلکہ کہا گیا ہے کہ دس از دا ماڈرن ڈے سلیوری. اور یہ سب سے بری اس لیے بھی ہے کہ کہیں پہ بھی مزدوری میں اگر آپ بچے کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ کوئی جسمانی یا کسی قسم کا کوئی تشدد ہو رہا ہے تو وہ کوئی نوٹس کر سکتا ہے. اگر میں ورک شاپ پہ دیکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی موجودگی میں اس کو کم مارے، یا اگر مارے گا تو دوسرے لوگ اس کو روک سکتے ہیں یا کم از کم رپورٹ ہو سکتا ہے. تو یہ جو چار دیواری کے اندر جو بچوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 40 بچے تو ہم نے نوٹ کیے کہ جن کی ڈیتھ ہو گئی، ہم نے 11, 12, 13 سال کی بچیاں پریگننٹ ہوتی ہمیں رپورٹ ہوئی. تو یہ جو ظلم گھروں میں ہو رہا ہے اس کو کہا گیا ہے باقاعدہ تحقیق کے بعد کہا گیا ہے کہ دس از دا ماڈرن ڈے سلیوری اینڈ ورسٹ فارم آف چائلڈ لیبر. اب دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ابھی کچھ بہتر بھی ہے کہ میڈیا نے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا اور تھوڑی سی اویئرنیس آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ لوگ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سے نو ٹو چائلڈ لیبر، جب ہم اپنے گھروں میں ان بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہیں رکھیں گے اور کہیں گے کہ جی آپ حکومت سے مطالبہ بھی کریں گے کہ ایسی قانون سازی بھی کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس آلریڈی ایک لا ہے تعلیم کے حوالے سے جس کو ہم کہتے ہیں فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ، جو کہ ان اکارڈنس ود دا 24-25 آرٹیکل ہے، جو 25A آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا، تو اس کو اگر امپلیمنٹ کر دیں تو میرے خیال میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے.
اور اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی ہم ختم کرنے کی اجازت چاہیں گے. ہمارے مہمان تھے شازیہ سلطان، سجاد چیمہ، منیزہ بانو، انیس جیلانی صاحب اور محمد. تو ہم نے بڑی کوشش کی ڈاکٹر شیریں مزاری سے رابطہ کرنے کی، لیکن وہ ایک میٹنگ میں تھیں غالباً، کیونکہ ٹیلی فون پر مجھے یہ اندازہ ہوا. بہرحال آئندہ کسی پروگرام میں ہم انہیں بھی دعوت دیں گے. تو سامعین اس کے ساتھ ہی اجازت بھی دیجیے شہناز عزیز کو, ہماری پروڈیوسر گلرخ تھی, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
مطلب ہم تو جھوٹ کیوں بولیں گے ہم؟
جی نہیں, آپ کے پتی کا نام تھا جینت. یہ رہی آپ کی شادی کی فوٹو. 13 سال پہلے تمہاری شادی مسٹر اگروال ملک کے ساتھ ہوئی تھی, اور سال بھر میں ہی تم ودھوا ہو گئی, اور پھر محلے کے ایک آدمی کے ساتھ آپ بھاگ گئی.
یہ بالکل جھوٹ ہے, میں بھاگوں گی کیوں, ہماری شادی ہوئی تھی.
کہاں, کیسے, از دیئر اینی وٹنس؟
فلم کا نام ہے وہ چھوکری. یہ ایک ایسی فلم ہے جسے متعدد ایوارڈ ملے ہیں, اور شبھنکر گھوش صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. تو شبھنکر جی, کہ آپ کے جو والد تھے وہ خود اسکرین پلے رائٹر اور ڈائریکٹر تھے, نبیندو گھوش صاحب.
یہ اسکرپٹ جو ہے میرے والد نے لکھا, نام میرے ماتا جی کا دیا. یہ فلم کا جو مین وہ ہے کہ وہ باپو کو ڈھونڈ رہی ہے. باپو کا مطلب اٹس ناٹ اونلی اپنے پتا, بٹ اٹ از آلسو مہاتما گاندھی کو ڈھونڈ رہی ہے. بالکل.
ارے چلو نا دیدی, دیدی
پاپا
آج بھی ہم وہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں.
چلیے ہم ایک جھلک اور سنتے ہیں.
ہمارے ہندوستانی کلاکار ہندوستان چھوڑ کے باہر چلے جا رہے ہیں,
اس لیے کہ وہاں ان کی قدر ہو رہی.
آپ نے جو کہا ہے وہ ہم کو بہت جچی ہے وہ بات, یہ کلاکار کیوں بھاگے جا رہے ہیں؟ بس دو دو چار کی طرح کہہ رہا ہوں, ہم کو جب سب ہندوستان میں مزہ ملے گا سب وہاں کا, تو ہم کاہے کو جائیں گے وہاں.
تو یہ آپ کی ڈاکومنٹری سے ایک جھلک تھی, یاد بسم اللہ. جس محبت سے اور جس عقیدہ سے آپ نے بسم اللہ خان صاحب کو ریکارڈ کیا اور ان کے فن کو بھی اجاگر کیا, پھر ایک جو فنکار کی بے کسی ہوتی ہے, قسم پرسی کا جو عالم ہوتا ہے وہ, اور خاص طور پہ یہ جو آپ کا کلپ تھا اس میں تو نوشاد صاحب بھی نظر آ رہے ہیں, بڑی بڑی یادگار ہستیاں ہم نے دیکھی اس میں. تو مجھے یہ بتائیے کہ ڈاکومنٹریز جو آپ نے بنائی فنکاروں پر, وہ خالی بسم اللہ صاحب ہیں یا کسی اور پہ بھی آپ نے بنائی؟
میں نے نوشاد جی کے تو بھی ایک فلم بنا رکھا ہوں.
لیکن کون سا ہے آپ کا کام جو آپ کو پسند آیا؟
مجھے سیٹسفیکشن سب سے زیادہ ملا ہے یاد بسم اللہ میں. ایک کیجز کر کے فلم بنائی تھی ہم لوگوں نے, بہت ایک زندگی میں لمبا کیریئر تھا ان کا, تو بہت زینتھ میں ان کا فیم تھا. استاد جی کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم ہوا, وہ سونا جی کے پروفیسر فادر بنے اور میں دادا ماں, مجھے دماغ بھی جوڑ دیتے ہو.
اچھا, تو کوئی بہت ان کی بات جو آپ کو بہت اچھی لگی ہو بسم اللہ خان صاحب کی؟
ان کا ایسا تھا کہ وہ بولتے تھے, دیکھو بیٹا جو کچھ بھی بولو گے ایک منٹ سوچ کے بولو, سوچ کے بولو, پھر جو بولو گے اس کو عمل کرو. تو یہ بات مجھے ایک دم ایک دم دل پہ ایک دم اتر گئی میری.
میں انہوں نے دلی کے لال قلعے سے شہنائی پر راگ کافی بجا کر ہندوستان کی تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیا. لال قلعے سے ہی انہوں نے سن 1950 میں 26 جنوری کی پورو سندھیا پر اپنی شہنائی بجا کر اپنے لیے شہرت کے دروازے کھول دیے. ان کی شہنائی کی آواز کہہ رہی تھی, دل میں اس طرح سے ارماں ہے آزادی کے جیسے گنگا میں جھلکتی ہے چمک تاروں کی.
جب ہم آزاد نہیں تھے تو ہم لوگ کتنی کوشش کیا, ہمارے بزرگوں نے کتنی کوشش کیا, آج ہم آزاد ہیں. پھر آزادی کے بعد آپس میں لڑتے کیوں ہوں؟ ہم سنگیت کو لے کے چلیں تو ہمارے یہاں جھگڑا نہیں ہوگا انشاءاللہ.